بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل بات چل رہی تھی ذکر اللہ کے متعلق، جو ان کا ملفوظ ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک وضاحت میں کر دیتا ہوں، پھر ان کی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اصل میں ان کے ملفوظ کے اعتبار سے جو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذکر انسان جب کرتا ہے، چاہے جس درجے کا بھی ذکر ہو، قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں بھی اس کے بعض درجے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، یا ویسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، یا کچھ بھی، جب انسان ذکر اللہ میں لگتا ہے تو اس کے کچھ درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر انسان تھوڑا اوپر جاتا ہے، پھر اور اوپر جاتا ہے. وہ چار درجے بیان کر رہے ہیں. چار درجے کون سے؟ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صرف زبان سے ذکر کر رہا ہے، دل ادھر ادھر مختلف چیزوں میں، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ذہن کہیں گم رہا ہے، لیکن انسان زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ انسان جب پہلے درجے میں ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد خیال یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں لیکن میرا دھیان تو کہیں اور بری چیزوں میں یا ادھر ادھر دنیا کی چیزوں میں تھا، چلو چھوڑو. شیطان اس طریقے سے انسان کو ذکر سے ہٹا دیتا ہے، تلاوت سے ہٹا دیتا ہے، نماز سے ہٹا دیتا ہے. میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن ذہن تو کہاں، اس کے بجائے میں نماز نہ پڑھوں، زیادہ اچھا ہے، خامخواہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں اور دماغ کہیں اور جا رہا ہے، یہ تو بے ادبی ہے. شیطان اس طریقے سے انسان کو روک لیتا ہے. حالانکہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تو ذکر اللہ کے درجات میں پہلا درجہ ہے. جب تک پہلا اسٹیپ اور پہلا درجہ انسان نہیں اس کے اوپر سے گزرے گا نہیں، دوسرے پر نہیں پہنچے گا. تو دونوں باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک درجہ ہے اور اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ، یعنی اس کے بجائے ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہو، بالکل ہی انسان زیرو پہ آ جائے. نہیں، یہ پہلا درجہ ہے، زیرو سے تو بہتر ہی ہے بہرحال ایک، لیکن ایک سے بڑھ کر انسان کو دو پہ جانا ہے. تو ایک ہے کہ انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن دل غافل ہے. وہ دل میں غفلت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی وجہ یہ کہ ہم مختلف باقی اوقات میں مختلف مشاغل میں لگے رہتے ہیں، مصروفیات ادھر کی ادھر کی، وہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، مختلف چیزیں. تو چونکہ ذہن مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، ان تمام سے نکال کر پوری طرح ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جانا آسان نہیں ہے. جیسے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کو جب بتایا گیا کہ اچھا یہ مراقبہ ہے اور اس طرح کرنا ہے، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ وہ جو آپ نے جو تصور بتایا وہ نہیں بیٹھتا، پڑھ تو لیتا ہوں، جو کرنا ہے وہ پڑھنے کا وہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن وہ جو ذہن میں جو بات سوچنی ہے، جو تصور بٹھانا ہے، وہ بیٹھتا نہیں. فرمایا ہاں، ذہن میں اتنی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں تو وہ تصور کیسے بیٹھے گا. بات وہی ہے کہ اتنی ساری چیزیں جب ذہن میں ہیں، جس کو کہتے ہیں وہی شروع سے تبتل، کہ انسان جب سب چیزوں سے الگ ہو جائے تو دماغ کو بھی سب چیزوں سے الگ کرنا ضروری ہے، کہ اچھا بس میں اسی کا سوچوں، اسی کی طرف ذہن لگے، باقی چیزوں سے میں نکل جاؤں، تاکہ کچھ وقت کے لیے اس کی عادت ہو جائے کہ اچھا اب ذکر کے درجات میں ذرا اونچے والے درجے پر انسان پہنچے. تو پہلا درجہ ہے کہ انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن دل غافل ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے ذکر کیا اور دل بھی ساتھ دھیان دے رہا ہے کہ ہاں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد کا درجہ تیسرا درجہ بھی ہے، جو ان کا ملفوظ ہے اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، تیسرا درجہ بھی ہے. وہ فرماتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے تو دل بھی متوجہ ہے، اور یہ تصور ہے کہ اللہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، یہ پوری طرح تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اور اوپر والا درجہ ہو گیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ایک درجہ ہے جس کو عام طور پہ نہیں بیان کیا جاتا، انہوں نے بیان کیا ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، اور جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ تفسیر میں روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے. وہ درجہ کیا ہے کہ انسان ذکر اللہ میں لگا ہو, اتنا زیادہ اللہ کی یاد میں لگے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ زبان سے انسان کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. حقیقت ذکر الفناء بالمذکور یعنی ذکر. جب شروع میں پہلی مرتبہ الفاظ پڑھے تو سوچ میں لگ گیا کہ ان الفاظ کے مطلب کیا ہوگا. حقیقت ذکر الفناء بالمذکور یعنی ذکر, یعنی انسان اللہ کی یاد میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اب اس لیے کہ ہم کیا ہوتا ہے جب کوئی تلاوت کر رہے ہیں حروف کی ادائیگی اور تجوید اور ان چیزوں پر, یا ذکر کر رہے ہیں تو اچھا تسبیح کے دانے گننے میں اس طرف دھیان, یعنی یہ بھی ایک طرح کا دھیان ہی ہے کہ اچھا چلو کم از کم تسبیح کے دانے گن رہا ہے اور زبان سے کیا الفاظ کہہ رہا ہے, لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا زیادہ کہ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان نہ رہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر والا درجہ ہے. تو اب ان کا ملفوظ ہم پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں لا تتروک الذکر, فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا چھوڑ نہ دو, لعدم حضورک مع اللہ, اس وجہ سے کہ دل میں حضور قلب حاصل نہیں ہے. لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك عن وجود لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره, اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل غافل ہو, اس کے بجائے ذکر ہی نہ کرنا وہ ظاہر ہے کہ زیادہ برا درجہ ہے, اس سے کم درجہ ہے. فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. اور فرماتے ہیں کہ امید رکھو, پہلے درجے پر جب پہنچ گئے ہو تو آسا امید ہے اور امید رکھو کہ یہ غفلت والے ذکر سے اللہ تعالیٰ اوپر والے درجے تک پہنچا دے کہ اب یاد دہانی اور دل کے دھیان کے ساتھ بھی ذکر ہونے لگ جائے. پہلا درجہ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا درجہ بھی عطا فرما دیں گے. اور پھر فرماتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ يَقَظَةٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ حُضُورٍ, کہ ٹھیک ہے اب دھیان والا ذکر ہے اس سے بڑھ کر حضور والا ذکر بھی حاصل ہو جائے, وہ جو میں نے سمجھا دیا تھا تیسرا درجہ تھا. اور آگے فرماتے ہیں وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ حُضُورٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ غَيْبَةٍ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ, اور یہ یعنی دھیان والا ذکر اور اللہ کو حاضر سمجھنے والا ذکر جو ہے اس سے آگے والا درجے تک بھی اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے ہیں کہ مذکور میں اتنا زیادہ انسان دھیان رکھے کہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے دھیان اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ اور کسی چیز کا بھی دھیان, حتیٰ کہ کیا کہہ رہا ہے الفاظ کیا ادا کر رہا ہے اس سے بھی نہیں, صرف اللہ کی طرف دھیان لگے اور اسی میں مستغرق ہو جائے. آگے فرماتے ہیں من علامات موت القلب عدم الحزن عما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الذلات. انسان کے پاس زندگی میں انسان کے یہ دو طرح کے موقع آتے رہتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی نیکی کا موقع ملا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو کبھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی انسان نیکی کا اور ترقیات کا اور کوئی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے اس کو انسان ضائع کر دیتا ہے. یہ وہ دونوں چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اس پر افسوس ہوگا کہ گناہ کیا تو اس پر ظاہر پریشانی ہے, اور اگر نیکی کا موقع چھوڑ دیا تو پھر قرآن میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے حسرت والے دن سے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حسرت سے کیا مراد, حسرت سے مراد ہے کہ افسوس, ندامت, پشیمانی, یعنی انسان مرنے کے بعد جو گنہگار ہوگا اس کو اس پر ندامت ہوگی کہ اچھا میں کیوں گناہ کیا نہ کرتا, اب مجھے راحت حاصل ہو جاتی, اللہ کے سامنے پیش ہونے میں شرمندگی نہ ہوتی. اور جس نے گناہ نہیں کیے یا گناہ کر کے توبہ کر لی لیکن نیک اعمال کا موقع چھوڑ دیا تو اس کو بھی حسرت اور افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں اس موقع کو بھی اچھی طرح استعمال کر لیتا تو ابھی میرے لیے اور زیادہ ترقیات اور اونچے درجات ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ کبھی انسان نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے, کبھی انسان کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی نیکی کے موقع کو ضائع کر دے, کوئی اچھا موقع ملا تھا اور اس کو ضائع کر دیا, اور اس پر انسان کو کوئی غم نہیں ہو رہا, کوئی اچھا ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا ہو, ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا ہو گیا, غم نہیں ہے. اور جو انسان سے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں اس پر کوئی ندامت اگر نہیں ہے, دل کی کیفیت اگر یہ ہے کہ اس میں کوئی ندامت نہیں ہے, ٹھیک ہے جو ہو گیا کوئی بات نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فرماتے ہیں من علامات موت القلب, یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے کہ اتنا احساس بھی نہیں رہا. لیکن یہاں پر بھی ہمارے مشائخ نے اس کی ذرا وضاحت فرمائی ہے. حیات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زندگی کے گناہوں کو یاد کرتے رہنا بار بار اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک مرتبہ توبہ کر. اس لیے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان گزشتہ زندگی کے جو یعنی اچھا میں فلاں وقت یہ کر لیتا, اچھا میں نے وہ کیوں کر لیا, یعنی بہت زیادہ ان چیزوں کو یاد کرنے سے آئندہ کے لیے نا امیدی انسان کے لیے بڑھ جاتی ہے. اچھا اب میرے لیے تو اب راستہ ہی نہیں رہا, میں فلاں وقت پر یہ کر لیتا, اچھا اب تو میرا موقع چلے گیا, چلو چھوڑ دو. تو چونکہ یہ نا امیدی والے دروازے بھی کھلتے ہیں, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کو ایک مرتبہ یاد کر کے توبہ کر لے بس, اب ماضی کو چھوڑ دے, اب آئندہ جو حال اور مستقبل ہے اس کی فکر کرے, ماضی کو چھوڑ دے, ورنہ اسی میں پڑا رہے گا کہ اچھا پہلے یہ کر لیتا پہلے یہ کر لیتا, تو اسی میں رہے گا اور اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. بہرحال دل میں اس کا احساس ہو کہ ہاں وہ موقع میں نے ضائع کیا, لیکن اس کو اس احساس ہی میں نہ رہ جائے بلکہ آئندہ اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے, یعنی گویا حال اور مستقبل کی فکر کرے, اب ماضی کو چھوڑ دے. آگے فرماتے ہیں لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. فرماتے ہیں کہ اپنے کسی گناہ کو کبھی بھی اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے نا امید ہونے لگو, کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا بھی بڑے سے بڑا انسان نے گناہ کر لیا, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے نا امید نہ ہو جاؤ. دعا میں خاص طور پر یہ دعا جو منقول ہے کہ اللہم وہ کیا ہے مغفرتک اوسع من ذنوبنا, اے اللہ تیری مغفرت تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان سوتے وقت جب تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں, اور عربی زبان میں کسی چیز کے زیادہ ہونے کو بتانے کے لیے مختلف تعبیرات ہوتی ہیں, احادیث میں مختلف تعبیرات یہاں بیان کی گئیں, اگرچہ کسی کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں, کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں, کسی کے گناہ کسی میدان میں جو کنکر اور پتھر ہیں اس کے ذرات سے زیادہ ہوں, یعنی جو بھی ہم تقصیر جس طرح زیادتی کو سمجھ سکتے ہیں احادیث میں اس کو سمجھایا, فرمایا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بس اتنا ہے کہ دل سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صرف تین مرتبہ. تو جب یہ اتنا یعنی اتنے سارے گناہ اتنی مرتبہ میں معاف ہو جاتے ہیں, تو پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کسی گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو حسن ظن ہے وہ تمہارا ختم ہونے لگے. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو اس کے عفو اور اس کے کرم اور بخشش کے مقابلے میں اپنے ہر گناہ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے. آگے فرماتے ہیں لا صغیرۃ اذا قابلک عدلہ ولا کبیرۃ اذا واجہک فضلہ. یہ بھی بات ہے جو آگے یاد رکھنی ہے. تو ٹھیک ہے گناہ کر لیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائے انصاف کا معاملہ فرمائے تو ہمارا کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا بہت بڑا ہوگا, صغیرہ گناہ بھی صغیرہ نہیں رہے گا بہت بڑا ہو جائے گا. اس لیے کہ انصاف اللہ کی اتنی عظیم شان, ایک شخص سے جو اپنے دوست کی بات نہیں مانتا ٹھیک ہے دوستی ہے, ایک شخص سے جو اپنے تھوڑا سا بڑا ہے اس کی بات نہیں مانی, بڑے بھائی کی بات نہیں مانی, کوئی بڑا ہے اس کی بات نہیں مانی برا سمجھا جاتا ہے, ایک شخص سے جو اپنے والد کی بات نہیں مانتا اور ان کی مخالفت کرتا ہے اور بڑی بات ہے. تو جتنا کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کی نافرمانی اتنی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور انسان کوئی حیثیت ہی نہیں انسان کی, اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں بڑی بڑی مخلوقات انسان کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارے سامنے جب چونٹی ہوتی ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہماری, اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں. تو ہم اللہ کے کسی حکم کو یہ سوچا اچھا چلو اللہ تعالیٰ نے منع تو کیا ہے لیکن صغیرہ یہ کوئی بات نہیں, تو اللہ تعالیٰ اگر انصاف کریں تو اس پر انسان تباہ ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ فضل مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ عدل نہیں, ہم عدل نہیں چل سکتا ہمارے ساتھ, یا اللہ ہم تو تیرا فضل ہی چاہتے ہیں اور فضل ہی کی ہمیں ضرورت ہے. اور فرماتے ہیں ولا کبیرۃ اذا واجہک فضلہ, جب اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہو تو پھر کبیرہ گناہ بھی کبیرہ نہیں رہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو یا اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں, ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں, تیرا فضل تیرا کرم تیرا جود و سخا وہ مانگتے ہیں, یعنی انصاف نہیں. انصاف اگر ہوگا تو ایک گناہ اتنے بڑے اتنی بڑی ذات اتنی بڑی شخصیت کی اتنی بڑی مخالفت, اچھا ایک ایک گناہ, اچھا اتنی نعمتیں دی تھیں اس کا کتنا شکرانہ ادا کیا؟ ہم نے تو کوئی شکرانہ ادا نہیں کیا. جو نمازیں پڑھی تھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان تھا, جو صدقہ کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان تھے کہ ہمیں موقع دیا, کوئی نعمت کا ہم شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ عدل کا معاملہ فرمائے تو انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں, پھر نجات کی کوئی صورت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کو مانگنا ہے. آگے فرماتے ہیں لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. کبھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور یہ خیال ہوتا نہیں آج تو اچھا ہو میں نے یہ کام کر لیا, واقعی ایک بہت زیادہ میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے آج میں نے. تو کبھی کبھی ہمارے لیے اچھا بھی ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنے آپ کو ذرا خوش کریں تاکہ اور کر سکیں, ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اسی کے عادی ہوتے ہیں. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان کوئی نیک عمل کرے اور نیک عمل کر کے اس کو یہ سوچتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, جیسے صحابہ کا حال ہے قرآن میں جو بیان کیا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت ہے یؤتون ما آتوا, وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں جو اعمال ان سے ہوتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں اور جب اعمال کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس پہنچ کر جانا ہے, اللہ سے کے سامنے اس کا اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گناہوں کی بات چل رہی ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی؟ فرمایا نہیں, یہ نیک اعمال کی بات چل رہی ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے کے بعد ان کو یہ خیال ہوتا ہے یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, دل ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہم نے نماز تو پڑھی لیکن پتہ نہیں یہ سجدہ تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل تھا یا نہیں, پتہ نہیں میری یہ عبادت تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں میری عبادتیں کس درجے کی ہیں. اس لیے ہر عبادت کے بعد استغفار کا کہا گیا ہے. نماز ختم کی, اتنی بڑی عبادت, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نماز میں کیا دعا پڑھوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی. کون پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کس درجے کی ہوگی؟ نماز کے ختم پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. سلام پھیر لیا, سلام پھیرنے کے بعد سنت ہے تین مرتبہ استغفر اللہ الحمدللہ, نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا, استغفر اللہ, یا اللہ نماز اس درجے کی نہیں تھی کہ تیرے سامنے پیش کریں, بس ہم استغفار کرتے ہیں اس پر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حال دیکھ لیں کہ اتنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا اور جو کام لیا, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب بڑا کام آپ سے ہو گیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس, آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جماعت در جماعت کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو کیا کریں؟ الحمدللہ کا نہیں کہا, الحمدللہ بھی ہے لیکن فسبح بحمد ربک واستغفرہ, استغفار بھی ساتھ میں کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, کام میرا مقصد دنیا میں جو رہنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے, لیکن میری زندگی کے اعمال اس قابل ہیں کہ میں پیش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا زندگی کے آخر میں استغفار کی کثرت کیجیے. تو یہی سکھایا گیا, کبھی کسی عبادت کو یہ نہ سمجھیں کہ بہت اونچی عبادت ہے. فرماتے ہیں لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں اس درجے کی قبولیت نہیں رکھتا جتنا وہ عمل ہے کہ انسان اس کو کر کے یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ پیش کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. جب وہ خیال ہوتا ہے تو اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. جب یہ سوچتا ہے ہاں میں نے بہت بڑا کام کر لیا, میں نے تو یہ کام کیے وہ کام, جیسے انسان کبھی گئے, تو یہاں پر تو اس عمل کی پوری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہی عجب اور کبر اور یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آگے فرماتے ہیں لا تفرحك الطاعه لانها برزت منك وافرح بها لانها برزت من الله اليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرماتے ہیں جب کوئی نیکی کا اللہ تعالیٰ موقع دیں اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی کہ ہم نے کوئی عبادت کر لی, تو فرماتے ہیں خوش تو ہونا چاہیے اس پر, لیکن خوشی کون سی؟ ابھی تو پیچھے آیا تھا کہ اس کو کم درجے کا سمجھو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا موقع دیا تو دل میں خوشی بھی ہونی چاہیے, لیکن خوشی کون سی؟ فرماتے ہیں کہ عبادت پر خوشی اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کیا ہے, یہ غلط ہے. عبادت پر خوشی اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میری طرف سے ہوا ہے اور میں نے اس کو کیا ہے, بلکہ اس وجہ سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو اس عبادت کے لیے استعمال کر لیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی, اس کی طرف سے یہ ہمت نہ ہوتی, تو ہم وہ کام نہ کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ اچھا ٹھیک ہے, اچھا جاؤ مسجد جاؤ, اچھا جا کر نماز پڑھ لو, اچھا اتنی تلاوت سن لو, یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ لا تفرحك الطاعة, کبھی کوئی عبادت تجھے خوش نہ کرے اس وجہ سے کہ تو نے اس کو کیا ہے, بلکہ اس وجہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کے ذریعے سے اس عبادت کو ظاہر کیا ہے اور اس عبادت کو وجود ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اللہ کے رحمت پر مؤمنوں کو خوش ہونا چاہیے, هو خیر مما یجمعون, انسان اپنے لیے جو باقی چیزیں جو کرتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی دی ہوئی چیز, اللہ کی دیے ہوئے انعام اور عبادات کی توفیق وہ بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں, ایک بالکل الگ عنوان سے متعلق بات ہے, فرماتے ہیں ما بسقت اغصان ذل الا علی بدر طمع. یہ ایک خاص طور پر انسان کے دل کی بیماریوں میں ایک اہم بیماری جو ہوتی ہے وہ طمع اور لالچ ہے. انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے, اچھا مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے, جس کی جیسی جس ہر ایک کی مزاج مختلف ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. ہر شخص کے عورتوں میں مختلف ہوگا, مردوں میں مختلف ہوگا, مرد کس ماحول میں رہتا ہے اس کے لحاظ سے مختلف ہوگا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ انسان جب کسی جگہ رہتا ہو تو اس درجے کے لوگوں کے ساتھ رہے, ان سے بہت اونچا ہو کر نہ رہے. دنیا داری کے اعتبار سے بھی ایک جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک مکانوں میں ایک تھوڑا اونچا مکان, اس زمانے میں مکانات نیچے نیچے بنے ہوتے تھے, مدینہ منورہ کے ایک علاقے کے مکانات تھے, تو وہاں دیکھا کہ ایک مکان ہے ذرا اونچا, قبے کی شکل کے بنا ہوا ہے, ذرا اونچا بنا ہوا ہے, نظر آ رہا تھا کہ اونچا مکان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے, بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ کچھ فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد تشریف لے گئے, وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں کسی وقت حاضر ہوئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ دیکھا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہو رہے ہیں, میں نے دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں. فرمایا کچھ بھی نہیں, ناراض معلوم ہوتے ہیں. پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے کیا غلطی کی ہے, کیا مجھ سے قصور ہوا ہے. اور صحابہ سے پوچھا کہ کوئی بات, کوئی خاص بات تو نہیں, بس ہم وہاں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکان دیکھا, پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے, ہم نے بتایا کہ آپ کا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے یہی ہوگا. اب پوچھا بھی نہیں, تحقیق بھی نہیں کی, وہاں گئے اور مکان کو توڑ دیا, مکان توڑ دیا. یعنی اب اگر کوئی ہوتا تو یہ سوچتا نا کہ اچھا چلو کچھ گنجائش نکال لیں, اب تو بن گیا ہے تو اب رہنے دیں, یا اچھا ٹھیک ہے کتنا تھوڑا سا چھوٹا کر لوں میں, کیا کر لوں. نہیں, توڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے, توڑنے کے بعد بھی اچھا اب حاضر ہو جاتے کہ یا رسول اللہ مکان توڑ دیا میں نے. نہیں, آئے بھی نہیں, اس لیے کہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاموشی تھی, تو ابھی انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی, بس جو چیز تھی اس کو ہٹا دیا, مکان توڑ دیا. کیا کیسے گزارا کیا واللہ عالم, بہرحال مکان توڑ دیا. اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تو چونکہ وہی کا معاملہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے. فرمایا وہ مکان کہاں چلا گیا, اس دن تھا. فرمایا کہ وہ صحابہ نے بتایا کہ وہ صحابی آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آپ کا جب رخ دیکھا کہ آپ متوجہ نہیں ہیں, تو ہم نے بتایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا تھا, انہوں نے جا کر مکان توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اسی پر تھی, فرمایا کہ ہاں دنیا جو ہے انسان جو دنیا میں، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ انسان کا یہ دنیا میں اور مکانوں وغیرہ میں جو اپنے انسان پیسے جو لگاتا ہے اس کے، یعنی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. بہرحال تو اب یہاں پر یہ فرمایا جب انسان، یعنی اس کی خاص وجہ کیا ہے، حالانکہ وہی مکان اگر یہاں ہوتا تو بہت چھوٹا ہوتا یہ تو، لیکن یہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس علاقے میں ایک چیز ذرا ایک مکان ذرا اونچا نظر آتا ہے. اب ہوگا کیا کہ دوسروں کو بھی یہ خیال ہوگا، اچھا ہم بھی اس طرح کر لیں، ہمارے پاس بھی اس طرح ہوتا. یہ احادیث جنہوں نے پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں، ابھی امتحان میں بھی سوال آیا تھا کہ بعض روایتوں میں عورتوں کے لیے بھی سونا استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ شرح نے لکھی ہے کہ عورتوں کے لیے بالاجماع سونا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اتنی زیادہ مقدار میں اور اس کو دکھانا اور دوسری عورتیں دیکھیں گی، اچھا ان کو ہوگا اچھا مجھے بھی یہ مل جائے، دیکھو میرے پاس تو ایک چھوٹا سا ہار ہے یا چھوٹی سی انگوٹھی ہے، اس کے پاس اتنا بڑا، ہمارے عرب میں بدوؤں میں بہت بڑے بڑے ہار پہننے کا دستور ہے، یعنی پتہ نہیں پورا اس کو گھیر لیتے ہوں گے، پورا بڑے بڑے ہار ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے اور دیتے بھی ہیں ان میں اور ان وہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح اس کو ان لوگوں میں پہنے ٹھیک ہے جہاں تمہارا استعمال ہوتا ہے، ہماری عورتوں میں آ کر نہ پہنو. اس لیے کہ ہوگا کیا کہ اچھا یہ ہماری عورتیں دیکھیں گی، وہ کہیں گے اچھا ہمیں تو ہمارے شوہر نے اتنی چھوٹا سا ہار دیا، اتنے بڑے بڑے ہار ان کو ملتے ہیں. تو حدیث میں بھی منع آتا ہے، یہ اس کی حدیث میں بھی منع آیا، پہننا ہے تھوڑا تھوڑا مقدار میں پہنو، زیادہ مقدار میں نہ پہنو. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے دل میں، یہ تو ایک وجہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے انسان دیکھنے والے کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اور جب انسان کے دل میں لالچ آ گیا، یہ تو ایک وجہ تھی لالچ کی، لیکن وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. کسی کو انسان شہرت میں دیکھتا ہے، اچھا مجھے بھی یہ مل جائے، کسی کو مال میں دیکھتا ہے، اچھا مجھے یہ مال مل جائے. بس یہ انسان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اصل میں انسان دوسروں کو نہیں اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ بیماری کیوں ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی محبت نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، اچھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو خیر دونوں چیزیں ہیں، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے کہ اپنی دنیا بہت زیادہ ظاہر نہ کریں، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو دل کو بچانا چاہیے کہ دوسرے کی دنیا پہ ہم کیوں دھیان دے رہے ہیں. دوسرے کا معاملہ دوسرے کا ہے، قل بفونی و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ جس کو جو چاہے دے دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جب طمع اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، طمع اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لالچ کے نتیجے میں انسان کیا کہاں پہنچ جاتا ہے، انسان ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذلیل اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے. شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں تو بس دل میں ایک لالچ ہے، آہستہ آہستہ ذرا وہ لالچ بڑھتی ہے. بیماری جب تھوڑی ہوتی ہے نا، درخت چھوٹا ہوتا ہے پہلے، تو پہلے تو چھوٹا سا درخت ہے، اور ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، کوئی پیر بھی رکھ دے تو وہ ٹوٹ جائے گا، بچاتے ہیں اس کو کہ کوئی اس پر پیر نہ رکھ دے. اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، پھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے لیے، شاخیں کاٹنے کے لیے باقاعدہ مشینیں آتی ہیں کہ اچھا اس کی برانچز وغیرہ کاٹنی ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے. اب اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، توڑنے کے بعد بھی اس کی جڑیں زمین میں رہتی ہیں، اس کو کاٹنے کے لیے بھی مشینیں بنائی گئیں کہ اچھا اس کو کاٹ کے ختم کیا جائے. یہ بھی یہی طمع جو ہے انسان کے دل میں، لالچ جب وہ ہوتی ہے تو شروع میں تو ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں، چھوٹی سی ٹہنی کی شکل میں ہے، لیکن جب اس کا انسان علاج نہیں کرتا اور مزید اس میں بڑھتا ہے تو وہ بہت مضبوط، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد کوشش کرے گا یہاں سے کچھ مل جائے، یہاں سے کچھ مل جائے، اچھا میں یہ کر لوں تو وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں گے، یہ کر لوں گا تو یہاں سے کچھ مل جائیں گے. اس سے انسان اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ماں بسقت اغصان ذل، کبھی بھی ذلت کی ٹہنیاں اپنی بنیاد نہیں بناتیں، شاخیں نہیں نکالتیں، مگر لالچ کی بیج کی وجہ سے. جب لالچ کی کا بیج دل کے اندر ہوگا تو اس کے بعد ذلت آگے نکلے گی، اور ذلت کی شاخیں اور درخت اس کا بڑا ہوگا. اور اسی کے قریب قریب حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من طمع یہدی الی طبع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی لالچ سے کہ میری عزت کو وہ داغدار اور ذلت میں مبتلا کر دے. طبع انسان کا داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، تو اس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لالچ ہوگی تو آگے جا کر خطرہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کرے گا. کبھی صاف صاف مانگ لے گا، کبھی اشاروں میں مانگے گا کہ اچھا مجھے یہ چیز مل جائے، یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں، یہی لالچ سے متعلق ہی باتیں چل رہی ہیں، فرماتے ہیں ما قادک شیئن مثل الوہم، انسان سوچتا ہے شاید یہاں سے کچھ مل جائے، شاید یہاں سے کچھ پیسے مل جائیں، جو بھی پیسوں کی طلب ہو یا شہرت کی یا عزت کی، جیسے آج کل ہر طرح کے میدان میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں سے کچھ مل جائے، یہاں سے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، نام مل جائے، فالوورز مل جائیں، یہ طرح طرح کی جو چیزیں آج کل، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ ہم پر، شاید یہاں سے مل جائے گا، شاید یہاں سے مل جائے گا. اسی کو فرماتے ہیں کہ ما قادک شیئن مثل الوہم، انسان جو وہم اور خیال اور گمان کرتا ہے کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے گا، یہاں سے کچھ مل جائے گا، وہاں چلا جاتا ہے، یہاں سے کچھ مل جائے گا، وہاں چلا جائے گا، اور دنیا میں انسان بھٹکتا رہتا ہے. فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان وہم کے پیچھے پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات پر عمل کرو. آگے فرماتے ہیں انت حر بما انت عنہ آئس وعبد لما انت له طامع. فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو آزاد ہو گیا، پتہ ہے کہ اچھا فلانی چیز جو ہے، فلانا بڑا سا محل کسی جگہ دیکھا تھا، پتہ ہے تو مجھے نہیں ملنے والا، تو اچھا اس طرف دھیان بھی ہٹا دیا اس سے کہ ویسے بھی نہیں ملنے والا ہے، تو آزاد ہو گیا انسان. لیکن کوئی چیز دیکھی، نہیں ہاں میں شاید یہ کر سکتا ہوں، شاید میں اس طرح کا مکان حاصل کر سکتا ہوں، شاید اس طرح کی گاڑی میں حاصل کر سکتا ہوں، یا شاید اس طرح کا زیور میں حاصل کر سکوں، یعنی جو بھی چیز جس کے ذہن میں بھی جو بھی چیز ہوتی ہے، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اگر یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے ملنے والا ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے، گویا کہ ذہن میں آیا اور نکل گیا، ختم ہو گیا، یہ تو انسان آزاد ہو گیا گویا. لیکن اگر یہ خیال ہوا کہ نہیں میں اس چیز کو حاصل کر سکتا ہوں، اب میں کوشش کرتا ہوں، اب اس کوشش میں لگ گیا، تو گویا کہ انسان اس کے غلامی میں لگ گیا ہے. تو جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے سے نا امید ہو جاتا ہے تو آزاد رہتا ہے، اور جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے امید میں رہتا ہے تو پھر انسان گویا اس طرح سے اس کے غلامی میں چلا جاتا ہے. فرمایا اپنے آپ کو غلامی میں کیوں ڈالتے ہو، آزاد رکھو اور ہر چیز سے نا امید ہو جاؤ. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے تعلق ختم کرو، اللہ محبت کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو نا امید کر لو، لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے. آگے فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قیدها بعقالها. یہ تو مشہور بات ہے، فرماتے ہیں کہ جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ان نعمتوں کے ختم کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے. فقط تعرض، گویا کہ اس نے شروع کر دیا، ابتدا کر دیا اور پیش کر دیا کہ اچھا اب نعمتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ابتدا کر دی ہے، اور جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا اس نے رسیوں سے باندھ دیا اس کو. نعمت کا شکر وہی تھا کہ اللہ نے جتنی عبادت کا موقع دیا شکر ادا کرے، تو اتنا تو ہم نے مضبوط کر لیا، باندھ دیا، اور اللہ کی طرف سے وعدہ لازیدنکم، میں مزید دوں گا. دنیا کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کیا، اتنا تو انسان نے روک لیا، جو شکر ادا کر لیا اس کو روک لیا، اور اللہ کا وعدہ ہے لازیدنکم. لیکن اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ نعمت بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب نعمتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، زائل ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ اگر ہم، یعنی بات تو بالکل واضح ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہمیں ہم دینی اعتبار سے دیکھیں، دنیا تو خیر دنیا ہے، دینی اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ایک ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو ان تتولوا، اگر تم لوگ اعراض کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، میرے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسروں کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ دوسروں کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح نہیں ہوگا، وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھیں تاریخ کے لحاظ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب قرآن و حدیث کا نزول، ایک جگہ پر قرآن کا نزول ہوا، قرآن کی تفسیر جہاں بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے مرکز بنایا تھا، اور وہی ادا وہی جگہ تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب وہاں پر اس کی پوری طرح، اور ہوتا ہے انسان جب ایک نعمت قدیم ہو جاتی ہے تو اس کی ناقدری انسان میں ہونے لگتی ہے، کہ انسان کا مزاج ہے، تو وہ ہوا، ہم کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، ہوا پھر کیا کہ اس علم کو اللہ نے وہاں سے ہٹا کر دوسرے ملک میں منتقل کر دیا. اب وہاں سے علم اور تفسیر پھیلنے لگا، حدیث پھیلنے لگا، سیاہ ستہ کا درس وہاں جہاں پر جو حدیثیں بیان کی گئی تھیں وہاں تو ہونے کے بجائے سیاہ ستہ کے جمع کرنے والے امام بخاری، امام مسلم، یہ سب کوئی بھی عرب کے نہیں تھے، یہ باہر کے تھے، وہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ نے حدیث کا کام لیا. پھر اس کے بعد اس علاقے میں بھی جب اللہ کے دین کی ناقدری کی گئی، علاقہ تباہ ہو گیا. اب وہاں کوئی جائے، تھوڑے عرصے تک تو پہلے تک تو دیندار شکل کا وہاں جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اب جا سکتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، لیکن ویران جگہ ہیں، ویران جگہ ہیں، قبر ہے، چلو کہتے ہیں امام بخاری کی قبر ہے، یہاں امام مسلم کی قبر ہے، یہ امام ترمذی کی قبر ہے، لیکن مساجد اور عبادات کے لحاظ سے وہ چونکہ وہ یعنی پورے حالات بدل گئے، تو وہ تمام جو مدارس تھے وہ مارکیٹیں بن گئیں، جو مدارس تھے وہ ختم، دکانیں بن گئیں، اور جہاں پر خانقاہیں ہوا کرتی تھیں وہ بس خالص ویران پڑے ہوئے ہیں یا وہاں دکانیں لگی ہوئی ہیں. تو یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. یہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہم تو دینی اعتبار سے دیکھیں، دنیا تو کبھی آئی کبھی چلے گئی، لیکن اللہ نے جو دینی نعمت ہمیں دے رکھی ہے، اس نعمت کی قدر ضروری ہے. اگر نعمت کی ناقدری کی گئی تو پھر فرماتے ہیں فقط تعرض لزوالها، گویا کہ اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیاری شروع کر دی ہے، اور اگر نعمت کا شکر ادا کیا تو گویا کہ اس نے اس کو مضبوط باندھ لیا اور روک لیا. آگے فرماتے ہیں خف من وجود احسانه اليك ودوام اساءتك معه ان يكون ذلك استدراجا لك والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے اپنے بندوں کے ساتھ بہت مختلف ہوتے ہیں. بعضوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور ایسا دیکھا بھی ہے، کہ انسان سے کوئی غلطی ہو گئی فوراً تنبیہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض بندوں کا ایسا نظام ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، اور فوراً ہاں دیکھو میں نے فلانا غلط کام کیا تھا، اس کی وجہ سے تنبیہ ہوئی، اور احساس بھی ہو جاتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے، بہت سی مرتبہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تنبیہ ہوتی ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ ہے. تنبیہ ہوئی لیکن احساس نہیں ہوتا، یہ زیادہ عام طور پر پیش آتا ہے، لیکن بہت سو کا ظاہر ہی ہو جاتا ہے. بہت سو کا دیکھا کہ ظاہر ہی ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا دنیا کی طرف توجہ بڑھنے لگی اور کوئی واقعہ پیش آ گیا، اچھا نہیں بس ٹھیک ہے نہیں چاہیے بس. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی روک لیتے ہیں کہ تم لوگ آخرت کے لیے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا ہے، کوئی چیز ہو گئی فوراً تنبیہ ہو گئی، اور عجیب عجیب اس سے بھی واقعات ملتے ہیں. خیر اس سے متعلق تو نہیں، لیکن قریب قریب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوانی کا دور ہے، وہاں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، طواف کر رہے ہیں، طواف میں انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس وقت تو وہ کوئی بزرگوں میں کوئی معروف بھی نہیں ہے، جوانی کا ابتدائی دور ہے ان کا، اور طواف کر رہے ہیں. جب طواف کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ایک بزرگ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، پتہ نہیں، حالانکہ اتنے سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں خشن خشن، پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. طواف سے فارغ ہو کر وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا البس لباس الصالحین، ان کا لباس کپڑا جو تھا وہ ذرا نرم کپڑا تھا، جیسے عام طور سے ہم کپڑا پہنتے ہیں. تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ لیا ان کے چہرے پر وہ نورانیت دیکھ لی، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو موٹا لباس پہننا چاہیے، جو صالحین کا لباس ہے وہ اختیار کرو، یہ تو عام دنیا دار لوگوں کا لباس ہوتا ہے، نرم قسم کا لباس پہنا ہوا ہے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے اس طرح کے بھی واقعات عجیب عجیب پیش آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہم پر ہونے لگیں اور ہو رہی ہیں، اور ہماری غلطیوں کے باوجود کوئی اگر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر وہ غلط ہوتا تو کچھ تو پکڑ آ جاتی نا، کچھ تو مؤاخذہ ہو جاتا، کچھ رکاوٹ آ جاتی. میں کل بھی میں نے تلاوت کی تھی، آج بھی میں اتنی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی تلاوت میں بھی کمی نہیں آئی، نماز میں بھی کمی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرنے کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، عبادات میں کوئی کسی طرح کا کوئی مانع، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو انسان سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں تھا، وہ اس برے کو برائی ذہن سے نکل جاتی ہے، کہتے ہیں یہ سوچ غلط ہے. یہ تو اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تو وہی سوچ ہے جو مشرکین میں ہوا کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نحن، یہ ہر طرح کے لوگ تھے، یہود و نصارہ بھی، نحن ابناء اللہ و احباؤه، اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے تو دنیا میں ہمیں اس طرح مال و دولت نہ دیتے، دیکھو مسلمانوں کو کہ وہ تنگی میں ہیں اور ہم راحت میں ہیں. تو تو یہ دنیا کی چیزوں سے استدلال یا دنیا کی ظاہری عافیت سے استدلال یہ طریقہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہم پر انعامات ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے کچھ نافرمانیاں اور کچھ غلطیاں بھی ہوتی رہیں تو اس سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ استدراج اور ڈھیل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ استدراج اور ڈھیل ہو۔ کل قرآن میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا تھا، جو احکامات دیے تھے، جب اللہ کے احکامات کو انہوں نے بھلا دیا، نسو ما ذکرو بھی، جو نصیحتیں کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، تو فتحنا علیہم، پکڑ نہیں آئی ان پر، فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہر طرح کی فتوحات ان کو دے دی، اچھا یہ بھی کرو وہ بھی کرو، فرعون کے حالات دیکھ لیں، قارون کے حالات دیکھ لیں، فتحنا علیہم ابواب کل شے، پھر کیا ہوا، حتی اذا فریحوا بما اوتوا، اور زیادہ گناہ کیے، اور زیادہ گناہ کیے، فریحوا بما اوتوا، تو پھر کیا ہوا، وہ خوش ہو گئے اپنی چیزوں پر کہ ہاں دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو پکڑ آتی، اور زیادہ گناہ کرتے رہے، فریحوا بما اوتوا اخذناہم بغتتاً، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک ہم کو پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ہم پر اچھائی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہو اور ہماری طرف سے غلطیاں ہوتی رہتی ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ ہم صحیح ہیں اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تھوڑا 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 کر کے ڈھیل دے کر ہم ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں جہاں سے ان کو اس کے احساس اور اس کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔